مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ مجدد زبان حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ارشاد ہیں، زندگی میری پابند سنت رہے، جینے کا ڈھنگ سنتوں پر عمل ہے، گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، سنتوں کو اختیار کرنا، ہمارے حضرت قطب زمان عارف اللہ مولانا شاہ عبد المتین صاحب فرماتے ہیں، اپنی زندگی کو سنتوں سے معطر کرو، سنتوں سے اپنی زندگی کو معطر کرو، جینے کا سب سے بہترین ڈھنگ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی میری پابند سنت رہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا بھی یہی واحد طریقہ ہے، یہی واحد راستہ، یہی واحد جنگ ہے۔ بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، میری پابند سنت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، پابند سنت رہے، سامنے ساتھوں پہ سلامت رہے، سامنے ساتھوں پہ سلامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، سامنے سبوں سے سلامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، پابند سنت رہے، میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں، میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں، میرا تقویٰ سلامت رہے، میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے، میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں، میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، ساری دنیا سے مجھ کو نفرت رہے، ساری دنیا سے مجھ کو نفرت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے، ساری دنیا میں ساری دنیا سے مجھ کو نفرت
بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، میرے دل میں تیرا اثر الفت رہے، میرے دل میں تیرا اثر الفت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، میرے دل میں تیرا اثر الفت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، اپنے اعمال کر گرنا دامت رہے، اپنے اعمال کر گرنا دامت رہے، عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، اپنے اعمال کر گرنا دامت رہے، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہوں فدا، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہوں فدا، اور دل میں بھی اس کی حسرت رہے، اور دل میں بھی اس کی حسرت رہے، میر بس دل میں درد محبت رہے، میر بس دل میں درد محبت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، روز و شب قلب افضل کی ہے یہ دعا، روز و شب قلب افضل کی ہے یہ دعا، میرے مولا میری استقامت رہے، میرے مولا میری استقامت رہے، روز و شب قلب افضل کی ہے یہ دعا، میرے مولا میری استقامت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے،
خزائن الحدیث جو میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کے احادیث مبارکہ کی تشریح کا مجموعہ ہے، اس میں سے پڑھ کر سناتا ہوں. حدیث پاک ہے، وقال علیہ الصلاۃ والسلام ظلموا بالمؤمنین خیرا. ترجمہ، بندہ مومن سے نیک گمان رکھو. اس تشریح میں حضرت فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے ساتھ نیک گمان رکھو. اس حدیث کی شرح میں علماء ربانی فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز کے اندر 99 دلائل ہوں بدگمانی کے، لیکن ایک راستہ ہو حسن ظن کا، تو عافیت کا راستہ یہی ہے کہ حسن ظن کے اس کا ایک راستے کو اختیار کر لوں. کیوں؟ اس کی وجہ شاہ عبد الغنی صاحب پوری رحمت اللہ علیہ میرے مرشد اول فرمایا کرتے تھے کہ بدگمانی پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مقدمہ دائر فرمائیں گے اور اس کو بلا کر پوچھیں گے جس نے بدگمانی کی ہوگی. بدگمانی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مومن سے اپنے لیے برا گمان رکھنا کہ اس نے ہمارے ساتھ برا چاہا، برا کیا، حسد کیا. بعض لوگوں کو یہ بدگمانی ہو جاتی کسی نے ہمارے اوپر جادو کرا دیا ہے، اثرات کرا دی، کسی کی نظر لگ گئی، تو یہ بدگمانی ہے. یا اور بھی کوئی ایسا کام ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، تو اس پر کسی کو شک کرنے لگ جانا کہ فلاں نے ایسا کرایا ہو یا فلاں کی وجہ سے ایسا ہو، یہ سب بدگمانی ہے. فرمایا کہ ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مقدمہ دائر فرمائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ بدگمانی کے تمہارے پاس کیا دلائل تھے، اور نیک گمان پر بلا دلیل انعام عطا فرمائیں گے. یعنی کسی سے اچھا گمان رکھ لینا، اس پر بغیر دلیل کے دیں گے، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ دلیل نہیں مانگیں گے. اگر جو کسی نے برا کام کیا بھی ہوگا لیکن ہم نے نیک گمان رکھا، تو اس پر اللہ تعالیٰ بغیر دلیل کے انعام عطا فرمائیں گے، اور جو بدگمانی کرے گا اسے دلائل مانگیں گے. حسن ظن پر بغیر دلیل کے ثواب ملتا ہے، کیونکہ امر ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا. لہذا مقدمے میں جان پھنسانا بے وقوفی، حماقت اور نادانی ہے. حضرت ہنس کر فرماتے تھے کہ احمق ہے وہ شخص جو مفت میں ثواب لینے کے بجائے اپنی گردن پر مقدمات قائم کرنے کے انتظامات کر رہا ہے اور اپنے لیے مصیبتیں تیار کر رہا ہے. نیک گمان کر کے مفت میں ثواب لو، اور بدگمانی کر کے دلائل پیش کرنے کے مقدمات میں اپنی جان کو نہ پھنساؤ. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتراض کا منشا دو طرح کا ہوتا ہے، قلت محبت اور قلت علم. یعنی یہ اللہ والوں سے متعلق ہے، کیونکہ شیطان اللہ والوں سے بھی بدگمان کرا دیتا ہے. ان کا کوئی فعل ایسا دل میں اس کو شک ڈال دیتا ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، یا اور کوئی اس کا وہ نکال دیتا ہے بدگمانی کا پہلو کہ یہ عمل شریعت کے خلاف کرتے ہیں یا سنت کے خلاف کرتے ہیں، یا ہمارے ساتھ جو ہے یہ صحیح سلوک نہیں کرتے، ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں، بے جا روک ٹوک کر دیتے ہیں، ہماری غلطی پر زیادہ ٹوک دیتے ہیں. یہ سب باتیں شیطان بدگمانی ڈال کر شہر سے بھی بدگمان کر دیتا ہے. شیطان کا تو کام یہی ہوتا ہے، سب سے زیادہ کوشش شیطان کی یہی ہوتی ہے کہ کسی بندے کا تعلق اللہ والے سے نہ ہونے پائے. طرح طرح سے اس کو بدگمان رکھتا ہے، طرح طرح سے اس کے دل میں شکوک کو شبہات ڈالے رکھتا ہے. جیسے کسی اللہ والے سے تعلق کر لیں گے تو ہم پابند ہو جائیں گے اور ہم آزادی اچھے ہیں. آزادہ نہ زندگی تو جانوروں کی زندگی ہے، جانور آزاد رہتا ہے، اس پہ کوئی شریعت نہیں. انسان اصل تو بندگی اور زندگی کا ڈھنگ یہی ہے کہ کسی کا اپنے کو پابند کر لے، کسی کو اپنے کو کسی کا غلام بنا لے، تو پھر دیکھو کہ کیا مزہ ہے زندگی میں جینے کا مزہ بھی آتا ہے، اور دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے. بعض لوگوں کو بھی بالکل احمق لوگ ہوتے ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ والوں سے تعلق ہو گیا تو ہم پابند ہو جائیں گے، لہٰذا ہم آزادی کی زندگی سیکھوں تو آزادی سیکھوں نے زندگی گزارے. وہ انتہائی احمق ہیں، کیونکہ پابند تو وہ پہلے ہی ہیں شریعت کے، یہ تھوڑی ہے کہ اللہ والے سے تعلق نہیں کریں گے تو پابند نہیں ہے، اللہ اس سے پوچھے گا نہیں، اللہ تعالیٰ تو ان سے پھر ٹھیک طریقے سے پوچھے گا، اللہ تعالیٰ بچائے ایسی بےوقوفی سے. پابند تو پہلے ہی ہیں ہم، کسی کے غلام ہیں، پھر یہ اللہ والے سے تعلق نہ کرنے سے غلامی سے آزادی نہیں ملی بلکہ اور مصیبت آئے گی، اور زیادہ پریشانی آئے گی. اس لیے کہ اگر اللہ والے سے تعلق کر لے اللہ کے لیے، اس کی زندگی دنیا کی زندگی بھی سنور جاتی ہے، آخرت کی زندگی بھی سنور جاتی ہے. ورنہ گناہوں میں اور غفلت میں پڑ کر دنیا بھی برباد کرتا ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. پابند تو پہلے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی ہمیں پابند کیا ہوا ہے، ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں، اس پابندی کو ہم بھولے ہوئے ہیں. شہر کا کام یا اللہ والے کا کام اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ بھولی ہوئی بات یاد دلا دیتا ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ تم کسی کے پابند ہو، تم ایسے آزاد جانور نہیں ہو، سانڈ نہیں ہو، تم سانڈ کی طرح زندگی گزارنا ہے، انسانیت نہیں ہے، شرافت نہیں ہے، یہ شریف آدمی نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. ہمارے اندر، ہمارے دماغوں میں یہ بسا ہوا ہے کہ جو بڑی گاڑیاں رکھتے ہیں، بڑے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، وہ شریف لوگ ہیں. شرافت کا معیار مال و دولت، بڑی گاڑیاں بنگلہ نہیں ہے، شرافت کا معیار تو دینداری ہے، چاہے اس کے پاس جھونپڑی ہو اور سائیکل بھی نہ ہو، لیکن شریف آدمی وہ ہے جو اللہ کو ناراض نہیں کرتا، جانورانہ زندگی، نافرمانی کی زندگی نہیں گزارتا، وہ شریف آدمی ہے. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتراض کا منشا دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی اللہ والوں پر اعتراض کرنا، قلت محبت یعنی محبت کی کمی، اور قلت علم یعنی علم کی کمی. فرمایا کہ اعتراض عموماً دو قسم کے لوگوں کو ہوتا ہے، یا تو ان کے اندر محبت کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہر آدمی کے اندر کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر نہایت درجے کا جاہل ہوتا ہے کیونکہ قرآن و حدیث اور فقہ کے اصول اس کے سامنے نہیں ہوتے، اس لیے جہالت کی وجہ سے اعتراض کرتا ہے. اور فرمایا کہ ہماری خانقاہ میں دو ہی قسم کے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، یا تو انتہائی درجے کا فقیر ہو کہ میرے ہر عمل کو سمجھ جائے کہ یہاں فقہ کا فلاں قانون لاگو ہو سکتا ہے، یا پھر انتہائی درجے کا عاشق ہو جس کو سوائے بھلائیوں کے کچھ نظر ہی نہ آئے، کیونکہ عاشق کو تو محبوب کی ہر ادا پسند آتی ہے، اور اگر نہ اس میں محبت کامل ہے نہ علم کامل تو ایسے لوگ پھر محبوب ہی رہتے ہیں. اس میں دیکھوں کے آسان طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا، یعنی علم ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، علم دین حاصل کرنا، وہ بھی اس درجے کا علم حاصل کرنا جس میں تفقہ حاصل ہو جائے کہ دین کے مسائل پر پورا عبور ہو، جس سے اس کو اندازہ ہو جائے کہ یہ عمل جو ہے یہ خلاف بالکل سنت کے مطابق ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اچھے اچھے علماء اس میں فیل ہو جاتے ہیں. لیکن محبت کا ایک راستہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی قابلیت نہیں چاہیے، صرف محبت چاہیے، اور محبت کوئی بھی انسان کر سکتا ہے، اللہ والوں سے محبت کرنے میں کوئی حد. ہمارے فرماتے تھے کہ معشوق بننے میں تو بہت پابندیاں ہیں کہ ناک ایسی ہو، آنکھیں ایسی ہوں، بال کالے ہوں، اس طرح کی ہوں، بہت اس میں پابندیاں ہیں معشوق بننے میں، لیکن عاشق بننے میں کوئی پابندی نہیں. عاشق جو ہے وہ کالا بھی ہو، کالی چمڑی کا ہو، کانا ہو، بہنگا ہو، لولا ہو، لیکن چونکہ اس کے سینے میں دل ہے اور محبت کا تعلق دل سے ہے، عشق کا تعلق دل سے ہے، تو دل سے محبت کر سکتا ہے. کہتے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس کی ناک ایسی ہونی چاہیے، کان ایسے ہونے چاہیے، آنکھیں ایسی ہونی چاہیے، معشوق کے لیے پابندیاں ہیں. ورنہ ہے کہ تم معشوق بننے کی کیوں کوشش کرتے ہو، تم عاشق بنو، اللہ والوں کے عاشق بنو، اللہ کے عاشق بنو. پس دینی خدام پر اعتراض اور ان کے قیود و برکات سے محرومی کے یہ دو ہی سبب ہیں، یا محبت کی کمی یا علم کی کمی. دیکھیے خانہ بھون جیسا قصبہ جہاں اپنے زمانے کا مجدد موجود تھا، جب دور دور سے بڑے بڑے علماء اور بزرگ آتے تھے تو قریب کے رہنے والے یعنی قصبے کے بعد لوگ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کلکتہ سے، مدراس سے، بمبئی سے، اعظم گڑھ سے، جونپور سے چلے آ رہے ہیں، کیسے بیوقوف لوگ ہیں، ہمیں تو کوئی خاص بات ان بڑیوں میں بھی نظر نہیں آتی، لہذا دور دور کے لوگ کامیاب ہو گئے اور قریب کے لوگ جنہوں نے قدر نہ کی محروم رہ گئے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا
کہ حاجی صاحب آپ کو کوئی بڑے عالم بھی نہیں ہیں، پھر ان علماء کو کیا ہو گیا کہ مولانا گنگوہی جیسا عالم، مولانا قاسم نانوتوی جیسا عالم اور حضرت حکیم الامت جیسا عالم آپ سے مرید ہو گیا ہے؟ مجھے تو اس بات پر سب سدنا و تعجب ہے کہ یہ علماء کیوں آپ سے بیعت ہو گئے، کیونکہ بہت ہی بدتمیز اور محروم شخص تھا جس نے ایسی بےزری کی بات کہی۔ اب حاجی صاحب کا جواب سن لیجیے، فرمایا کہ جتنا آپ کو تعجب ہے اس سے زیادہ مجھے تعجب ہے کہ یہ علماء ہیں، اور علماء بھی ایسے کہ علم کے سمندر، نہ جانے مجھ جیسے کہ ہاتھ پر کیوں بیعت ہو گئے۔ یہ حاجی صاحب کا کمال تواضع تھا، لیکن یہ بدگمانی اور اعتراض کرنے والا کوئی بہت ہی محروم شخص تھا، اس کے برعکس ان حضرات کے اندر کتنا ادب تھا۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا اور مولانا قاسم نانوتوی کو دیا اصلاح کے لیے، اس میں علمی لحاظ سے کوئی لفظ مصوبے میں غلط ہو گیا، تو مولانا قاسم صاحب نے اس مقام پر یہ نہیں لکھا کہ حضرت آپ سے یہاں غلطی ہو گئی ہے، بلکہ وہاں دائرہ بنا کر یہ لکھ دیا کہ حضرت یہ لفظ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ اللہ، کیا ادب تھا! نفس کی نسبت شہر کی طرف نہیں کی، اپنی سمجھ کی طرف کر دی۔ بات یہ ہے کہ ابھی جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے تعلق کے صحیح ہیں، بیعت ہوں گے یا تعلق کر لیں گے تو ہم پابند ہو جائیں گے، ہم پابند ہونا نہیں چاہتے۔ یہ پابند نہ ہونا بڑی حماقت کی بات ہے، اصل میں اس جاہل کو یہ خبر نہیں کہ ہم پہلے ہی پابند ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ اور رسول کے احکامات کے ہم پابند بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جو عمل کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خیریت اور عافیت اور خوشی سے رکھیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو خیریت اور عافیت سے اور خوشی سے رکھیں گے، اور طرح طرح کے انعامات سے نوازیں گے۔ اور اصل حقیقت ہماری زندگی کی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفس ساتھ لگا کے بھیجا ہے، جو جس میں خواہشات کا ایک سمندر ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں ہم کو پابند کر دیا کہ ان خواہشات میں سے جو خواہشات گندی ہیں، جو ناپاک خواہشات ہیں، بری چیزیں ہیں جو تمہیں نقصان پہنچائیں گی اور ہمیں ناراض کریں گی، تو ہم سے دور ہو جاؤ گے، تو ان خواہشات میں سے، یہ ساری خواہشات میں سے بس ان خواہشات پر عمل نہ کریں۔ اپنے نفس کو پابند کرنا ہے کہ ہم ہر خواہش پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ جو خواہش اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی، شریعت اور سنت کے مطابق ہوگی، ہم اس پر عمل کریں گے، اور جو خواہش اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہوگی اس پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ ساری بات یہی ہے کہ اپنے نفس کو پابند کرنا، نفس کو آزاد نہیں چھوڑنا ہے۔ نفس کو جو آزاد چھوڑتا ہے وہ بالکل جانورانہ زندگی گزارتا ہے، اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا ہے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے پیدا کرنے والا، زندگی دینے والا، رزق دینے والا، صحت دینے والا، عزت دینے والا۔ جہاں کوئی مصیبت آتی ہے خدائی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن جہاں پیٹ بھر جاتا ہے فرمایا کہ پیٹ بھرا تو دور کی سوجی، فرمایا کہ پیٹ میں پڑا چارہ اچھلنے لگا بیچارا، پیٹ میں روٹی آ گئی، اب طرح طرح کے گناہوں کی جو ہے وہ خواہش کر رہا ہے، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے اور اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ سب جو ہے یہ انتہائی یعنی احسان فراموش ہے یہ سب، جس کو اللہ تعالیٰ اتنی نعمت دیں، پیٹ بھر کے کھانا دیں، پہننے کو کپڑا دیں، رہنے کو گھر دیں، آل و اولاد دیں، والدین دیں، عزت دیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیں۔ احسان کرنے والے کو جو بھلاتا ہے وہ احسان فراموش ہے، اور جو اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہے وہ غدار ہے، بے وفا ہے، بہت ہی نالائق ہے۔ دنیا ہی میں دیکھ لیجیے کہ کسی فیکٹری میں، دکان میں کام کرنے والا کوئی ہو، کسی کمپنی میں کام کرنے والا ہو، جب وہ کمپنی کے مالک جب کمپنی کے بنائے ہوئے اصولوں پہ کام نہیں کرتا تو کمپنی اس کو گیٹ آؤٹ کر دیتی ہے، کک آؤٹ کر دیتی ہے کہ آپ نکل جائیے یہاں سے، کہ آپ کمپنی کے وفادار نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتنے کریم مالک ہیں، جب قرآن پاک بھی دیا ہوا ہے، اس میں سارے احکامات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، رسول کو بھیجا اپنے، سب چیز بدلا دی کہ تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کے باوجود ہم نافرمانی کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے حلیم و کریم ہیں کہ پھر بھی ہمیں، ہم سے انتقام نہیں دیتے، فوراً عذاب نہیں دیتے، قدرت رکھتے ہوئے عذاب نہیں دیتے۔ یہ بات اور ہے کہ کوئی کمزور آدمی ہے، وہ کسی سے انتقام نہیں لے سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو پوری قدرت رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں قدم دن علیہم ربہم بدم جہم فتواہا ولا یخاف عقباہا، کہ جب اللہ تعالیٰ کی قوم سے ناراض ہوئے تو اس کو ایسے برابر کر دیتے ہیں، بالکل جیسے کوئی تھائی اس طرح سے برابر کر دیتے ہیں، اور ان کو ولا یخاف عقباہا، ان کو انجام کا خوف بھی نہیں۔ ایک آدمی کسی سے بدلہ لے لیتا ہے، دشمنی کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، بدلہ لے لیتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا خوف ہوتا ہے کہ کہیں واپس ہم سے انتقام لے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی خوف نہیں، اس کے باوجود پوری قدرت رکھتے ہوئے اور انجام کے خوف سے بے خوف، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی خوف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ایسے مالک ہے، پھر بھی جو ہے ہم کو کھلا رہا ہے، رزق نہیں چھینتا۔ یہ سب گندم کا فساد ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دمشق میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا، جب کئی روز روٹی نہ ملی، وہاں یہ مرض پھیلا ہوا تھا عشق مجازی کا، جب کئی روز روٹی نہ ملی تو کسی نے جا کے پوچھا کہ ہاں بھائی روٹی لاؤں یا معشوق لاؤں، تو انہوں نے کہا معشوق کو جھاڑو پھیرو، ہمیں تو روٹی چاہیے، روٹی کا۔ یہ سب گندم کا فساد ہے۔ ابھی اگر اللہ تعالیٰ دو چار وقت کا کھانا روک لیں، پیٹ میں روٹی نہ ہو، پھر دیکھو کیسا ناچے گا، کیسا پریشان ہوگا، اور کیسا پھر اللہ تعالیٰ سے رو رو کے مانگے گا، کیسے ہاتھ پھیلائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے، اور یہ اپنے ہی اوپر ظلم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہمارے گناہ ساری دنیا مل کر کافر ہو جائے، ساری دنیا مل کر نافرمانی کرنے لگے، تو ہی اللہ تعالیٰ کا ذرہ برابر عظمت میں کمی نہیں آئے گی۔ اسی طرح ساری کائنات مل کر اللہ کی فرما برداری کرنے لگے، سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، اللہ کی فرما برداری کرنے لگے، تو ہی مل کر اللہ تعالیٰ کی عظمت میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں۔ ہمارے گناہوں سے ہم کوئی نقصان ہوتا ہے، اور جو جوانی کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ جوانی کی عبادت کو انتہائی محبوب رکھتے ہیں، اس لیے کہ جوان آدمی ہو یا مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اندر خواہشات کا پھیلاؤ ہوتا ہے، ہر طرح کی خواہشات ہوتی ہیں، کسی کو کچھ خواہشات ہوتی ہیں، کسی کو نہیں، کسی کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، اچھی گاڑی، اچھا بدلہ، اچھے کپڑے، معلوموں کی خواہش، دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ، چرس، بہت کچھ بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن ایسی خواہشات کے باوجود جو انسان اللہ کو فراموش نہیں کرتا، اللہ کو بلاتا نہیں ہے، پانچ وقت نماز کی پابندی کرتا ہے، حالانکہ سنیما جا سکتا ہے، نیٹ کیسے جا سکتا ہے، معشوقوں کے کیچے پھر سکتا ہے، کالج کے چکر لگاتے ہیں لڑکے، اور کار میڈیکل کالجوں کے چکر لگاتے ہیں، تاکہ کے لیے قیمت لڑانے کے لیے، عشق لڑانے کے لیے اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں۔ وہاں یہ شخص اللہ کو یاد کر رہا ہے، بجائے گناہوں کی جگہ جانے کے مسجد جا رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اپنی خواہش کے خلاف اللہ کو یاد کر رہا ہے، دن جا رہا ہے، موقع بھی ہے، قدرت بھی ہے کہ جا سکتا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ نہیں بھائی، نماز اگر نہیں پڑھی تو ایک وقت جہنم میں جلنا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑتا ہے اور قضا کر دیتا ہے، بعد میں بے شک وہ قضا بھی پڑھ لے لیکن جان بوجھ کر قضا کر دی، اس کو ایک حکم جہنم میں جلنا پڑے گا، اور ایک حکم کی مقدار کتابوں میں لکھی ہے کہ 2,88,00,000 سال، 2,88,00,000 سال ایک نماز کو جان بوجھ کر قضا کرنے کا عذاب ہے۔ اب جو آدمی ان باتوں کو نہ پڑھتا ہے، نہ جانتا ہے، نہ اس پہ یقین کرتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ خدا نخواستہ جلنا تو پڑے گی، کیونکہ ساری باتیں اللہ نے بتلا دی ہیں، وہاں جا کے مقدمہ قائم ہوگا کہ تم نے کیوں معلوم نہیں کیا، وہاں جا کے یہ بہانہ نہیں چل سکتا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، وہاں یہ پھر سوال کیا جائے گا کہ تم نے معلوم کیوں نہیں کیا، دو گناہ ہوں گے، ڈبل گناہ ہوگا، ڈبل سزا ہوگی، ایک نامعلوم کرنے کی اور ایک عمل نہ کرنے کی۔ یہ ساری باتیں حقیقت ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، قرآن کریم میں ہیں، حدیث پاک میں ہیں، لیکن ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، بے وقوفوں کی طرح ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، خدا نخواستہ انجام کیسا خراب ہوگا۔ تو جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے، اور وہ جوان جو اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی زبردست مہمانی کرے گی، عرش اعظم کے سائے میں اس کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت نصیب فرمائیں گے، اپنے عرش اعظم کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص جس کو اللہ تعالیٰ عرش اعظم کے سائے میں بلا لیں گے، اس سے حساب نہیں لیں گے، اس کے دوسری چیزوں کا حساب، جو چھوٹے موٹے غلطیاں خطائے ہیں سب معاف کر کے اس کو سیدھے جہنم میں، جنت میں بھیج دیں گے۔ اور جس کو سایہ نہیں ملے گا، وہاں حساب کتاب ہوگا، جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا، جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب ہوگا۔ تو جوانی میں جو اللہ اللہ کا نیلک کیا، اپنی زندگی کو اس نے سدھار لیا، تو یہ عقل مندی کی نشانی ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو تابع کر لیا، نفس کی خواہشات پر عمل نہیں کیا اس نے، کیونکہ نفس کی خواہشات پر عمل کرنے سے دنیا بھی برباد ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آخرت میں جنت دوزخ کا سوال ہے، وہ تو ہے ہی حقیقت، وہ تو بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، ساتھ میں اس کی دنیا بھی برباد رہتی ہے، اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، ذلت کی زندگی گزارتا ہے، کبھی بھکاری بنتے دیکھا اس کو، کبھی فقیروں کی طرح مانگتے دیکھا اس شخص کو، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ فرمایا عقل مند کون ہے؟ القیس من دان نفسہ، یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ کائنات کی عقل مند ترین شخصیت کا فرمان ہے، کائنات کی عقل مند ترین، کائنات کی محبوب ترین ہستی اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، کائنات میں سب سے عقل مند ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ جس عقل مند نے، دنیا کے سب سے بڑے عقل مند نے یہ سب سے بڑی عقل مندی کا سرٹیفکیٹ کیا ہے کہ عقل مند کون ہے۔ ہم عقل مند سمجھتے ہیں ہوشیار، چالاک، مکار، یہ چالاکی ہوتی ہے، مکاری ہوتی ہے، کہ مکاری سے لوگوں کا مال پسیٹ لینا، کہتے آج ہم نے یہ فن دکھایا، اتنا مال کما لیا، اتنا نفع کما لیا، اور اتنا ہم نے یہ کام کر لیا، یہ کاروبار کر لیا، یہ سارا فن ہے، اور اس میں لوگ دھوکے بازی، مکاری، جھوٹ سب کچھ استعمال کر لیتے ہیں، اس کو کوئی نہیں دیکھتا کہ اس نے جھوٹ بول کے کمایا، یا کسی کو دھوکہ دے کے کمایا، یا حرام کمایا، رشوت کی کمائی ہے، سود کی کمائی ہے، یہ نہیں دیکھا، بلکہ دیکھا بھائی واہ یہ تو بہت ہوشیار آدمی ہے، عقل مند آدمی ہے۔ یاد رکھو کہ روزی عقل سے نہیں ملتی، روزی فضل سے ملتی، ہمارے حضرت نے فرمایا کہ روزی عقل سے نہیں ملتی، روزی فضل سے ملتی، ورنہ بڑے بڑے عقل مند پڑھے لکھے جوتیاں چٹکاتے پھر رہے۔ ایک منتقی جا رہا تھا، اس کو کیا آدمی ملا، ووٹ کے اوپر دیکھا اس نے کہ دو گھوڑے لٹکے ہوئے، ایک دائیں طرف گھوڑا لٹکا ہوا ہے، دوسری طرف بائیں طرف بھی ایک گھوڑا لٹکا ہوا ہے، ایک ایک من دونوں طرف وزن لے کے جا رہا ہے، تو بڑا عقل مند تھا وہ، بڑا وہ تھا، اس نے اسے کہا کہ تم نے کیا لاد رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک طرف گندم ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ مٹی ہے، ایک من مٹی ہے، ایک من گندم، اور خود پیدل چل رہا تھا اونٹ والا۔ تو اس عقل مند نے کہا، اس کو عقل مند ابھی اس کی عقل مندی ثابت ہو جائے گی، تو اس نے کہا کہ یہ تم نے کیسی بےوقوفی کا کام کیا ہے، ارے بھائی تم نے مٹی کیوں اس طرح رکھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ وزن برابر کرنے کے لیے، تاکہ ادھر بھی اور وزن رہے، جتنا تو ادھر بھی ادھر وزن رہے۔ تو کہا کہ تم کیوں پیدل چل رہے ہو؟ کہا کہ اونٹ کے اوپر وزن زیادہ ہو جائے گا، اس لیے پیدل چل رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ بھائی عقل کی طاقت کے پٹھو، یہ عقل کے مارے تو یہ ایک من جو گندم ہے تو بیچ سے ادھر رکھ لو، بیچ سے ادھر رکھ لو، مٹی پھینک دو، اور اس کے بعد خود بھی اوٹ پہ سفر کرو، وزن بھی کم ہو جائے گا، خود بھی اوٹ کے۔ ہاں بات تو صحیح ہے۔ اس نے پھر اس سے سوال کیا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں روزی کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا جاؤ ادھر سے بھاگو، روزی کی تلاش میں تم پریشان ہو، مجھے ایسی ترکیب سکھا رہا ہوں، مجھے ایسی ترکیب نہیں چاہیے، تم خود روزی میں روزی کے لیے اتنا پریشان ہو رہے ہو، تو میں نہیں کرتا تمہاری بات پہ عمل، وہ اسی طرح چلا گیا۔ تو روزی عقل سے نہیں ملتی، حالانکہ وہ اتنا عقل مند تھا، لیکن روزی کے لیے پریشان تھا۔ روزی یاد رکھو کہ روزی عمل سے نہیں ملتی, روزی فضل سے ملتی ہے. بس جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا مقدر کیا ہے اتنی روزی ملے گی. سارا کام زندگی کا سارا کل کا کل مقصد ہی یہی ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے تابع کر دینا. اب چونکہ یہ عادتاً تنہا ممکن نہیں ہے, کسی اللہ والے کی ضرورت پڑتی ہے, کسی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے, اس لیے اللہ والوں سے تعلق کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ والوں سے تعلق نہ کیا تو اللہ تعالیٰ تم سے پوچھیں گے نہیں, عذاب تمہیں چھوڑ دیں گے, تم جو بھی چاہے کرو, گناہوں میں رہو, کچھ بھی کرو, یہ مقصد نہیں ہے. پابند تم پہلے ہی ہو, لیکن بات صرف اتنی ہے کہ چونکہ پابند تو اپنے آپ کو رکھنا ہی رکھنا ہے, لیکن تعلق کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے, اللہ کے راستے پہ چلنے کا تدابیر معلوم ہو جاتی ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کی پیروی کو کیسے چھوڑیں اور اپنے نفس کو ہم کیسے پابند کریں, اپنے نفس کو ہم اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق کیسے ڈھالیں, کیسے غالب ہو جائیں نفس کے اوپر, نفس کو کیسے مغلوب کریں, کیسے پچھاڑیں. اس کی خواہشات کو قبولی چلی جا رہی ہیں تو اور ہمیں مجبور کرتی ہیں, گناہوں میں کشش ہے, گناہ میں کھینچ رہے ہیں, تو ان کے اوپر ان خواہشات پر غالب کیسے آنا ہے. اس کے لیے جیسے اپنے جسمانی امراض کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, جہاں پیٹ میں مرض اٹھا تکلیف ہوئی کہتے دوڑے دوڑے اسپتال جا رہے ہیں, معلوم ہوا گردے کا درد ہے تو سارا خاندان جمع ہو جاتا ہے, پھر ڈائلسس ہو رہا ہے تو ڈائلسس کی نوبت آ گئی, سارا خاندان پریشان ہے, رات رات بچ جا رہے ہیں, کینسر ہو گیا خدا نہ خاص تو سارے خاندان والے جمع ہو رہے ہیں, رو رہے ہیں, چلا رہے ہیں, مریض بھی چلا رہا ہے, ایک اوہا مچی ہوئی ہے. لیکن یہ روحانی جو کینسر ہے تکبر کا, عجب کا, حسد کا, غیبت کا, بدگمانیوں کا, بدگمانی کا بڑا مرض ہے, بہت ہی یعنی خبیث مرض ہے بدگمانی کا. بعض اچھے اچھے لوگوں کو بدگمانی کا مرض ہے, سڑان ہے ان کے اندر بدگمانی, سڑے ہوئے اندر سے, ان چیزوں سے ہی جو ہمارے یہ سڑان یہ جو تعاون ہے کینسر ہے, اس سے جو اندر تعاون پیدا ہو جاتا ہے, سڑان پیدا ہو جاتی ہے, اس سے کہیں زیادہ مہلک یہ روحانی امراض کی سڑان ہے, گندگی ہے, جلادت ہے, جو ہمیں اللہ سے دور کیے ہوئے ہے, جو ہمیں اپنے نفس کو تابع کرنے سے روکے ہوئے. کام تو نفس کو تابع کرنے ہی سے بنے گا, چاہے تم کسی اللہ والے کے پاس جاؤ, چاہے تم نہ جاؤ, تمہاری مرضی, مت جاؤ, پٹتے رہو, لڑکتے رہو, ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتے رہو. بھائی دنیا میں بھی یہی ہے کہ کوئی آدمی, ایک آدمی ہے جو کہتا ہے میں ساری چیز خود سیکھوں گا, میں اپنے تجربات سے سیکھوں گا, تجربوں ہے دنیا کہ بھائی میں خود ہی سیکھوں گا, رہتا اس کو ہمیشہ روزے پٹتے ہی دیکھا, اگر وہ کسی ماہر کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے وہ اس کو بس اپنے تجربات, پھر اس کے بزرگوں کے تجربات, اس کے بڑوں کے تجربات, سارے تجربات کا خلاصہ وہ بتا دیتا ہے ایک جملے میں کہ بھائی ایسے کر لو تم. تو یہی شیخ کا کام ہے کہ شیخ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید بھی ہوتی ہے اور شیخ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بزرگوں کے تجربے, تجربات, مشاہدات ہوتے ہیں, ان کی روشنی میں وہ رہنمائی کر دیتا ہے, کام آسان ہو جاتا ہے. بس اتنی بات ہے, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ رات کے جل گئے, دل روشن ہو گیا, راستہ روشن ہو گیا, صاف ہو گیا راستہ, جو بدگمانیاں تھیں, جو رکاوٹیں تھیں, جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے غفلت کے پردے پڑے ہوئے تھے, اللہ اور رسول اور شریعت کے راستے پر وہ شہد نے اٹھا دی, صاف کر دیا راستہ. بس اتنا ہی ہے تعلق, غرض اتنی ہے بس پیرے مغا کے جان و مینا سے کہ ہم اپنے, کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب دینا سے, دل سے ہم دیکھ لیتے اللہ کو, دل کی آنکھ کھل جاتی ہماری, بصیرت ہمیں حاصل ہو جاتی. تو یہی کام ہے بس, شہر سے تعلق کا فائدہ اتنا ہے کہ آپ ٹھوکریں کھانے سے بچ جاتے ہیں, صحیح راستے پر آپ جلدی آ جاتے ہیں, راستہ صاف ہو جاتا ہے, اشکالات دور ہو جاتے ہیں, شبہات دور ہو جاتے ہیں, راستہ صاف ہو جاتا ہے. بس یہی ہے. ایک بڑے بزرگ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے, اتنے بڑے عالم تھے کہ کتابوں عربی کے اندر اس قدر وہ ماہر تھے کہ تمام شرق الاوسط میں ان کے علوم کو غلط تھا, لیکن کسی اللہ والے سے تعلق نہیں تھا, تو صرف علمیات تھیں, درسیات تھیں, لیکن اشتیاق نہیں تھی. لیکن جب حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہوا تو پہلی ہی تقریر سنی, کسی اللہ والے کی تقریر, درس دل والے کی تقریر سنی, تو پہلی تقریر سن کے رونے لگے اور یہ شعر عرض کیا کہ جانے کس انداز سے تقریر کی, پھر نہ پیدا شبہ ہے باطل ہوا، اور اس طرح پایا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا۔ اور یہ عرض کیا کہ ہم سمجھتے تھے کہ علم ہمارے پاس ہے، آج معلوم ہوا کہ علم تو ان گویا نشینوں کے پاس ہے جو اشتہارات نہیں دیتے، زیادہ تسنی بات نہیں ہے، چھوٹے بیٹھے ہیں لیکن درد دل رکھتے ہیں۔ تو آج معلوم ہوا کہ ان گویا نشینوں کے پاس علم ہے۔ اصل تو علم کیا ہے، علم کا مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل کر لینا، اللہ سے تعلق خاص پیدا کر لینا، خاص تعلق ہو جانا، نسبت ہو جانا، یہ مقصود ہے، اللہ تعالیٰ سے نسبت پیدا ہو جانا۔ تو وہ چیز کتابوں سے نہیں ملتی، نہ کتابوں سے، دماغوں سے، نہ نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو بزرگوں سے تعلق یا ان کے خدام سے تعلق کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یاد رکھو کہ پابند ہم ہیں کسی کے، ہاں ایسے نہیں، پابند شریعت کبھی آزاد نہیں ہے، جس قید کی جیسے کوئی میعاد نہیں، ہم قیدی ہیں اللہ کے، ہم غلام ہیں، ہم پابند ہیں۔ یہ جو یہ شیطانی راستہ ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ آزاد رہو، تعلق کی کیا ضرورت ہے اور کیوں اللہ والوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، پھر ہمیں نماز پڑھنی پڑ جائے گی، پھر ہمیں زکات دینی پڑ جائے گی، پھر ہمیں تسبیح سنبھالنی پڑے گی۔ تو ظالموں بیوقوف آدمی، تم تو پہلے ہی پابند ہو۔ ہمارے حضرت دعوت برکاتہم قطب زمان علیہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں، نصیحت میں لکھتا ہے کہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو۔ دنیا میں، دنیا حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک کی ہے، خوبصورت تشریح ہے اردو میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرۃ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو آدمی صبح شام اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، جس کی جنت آباد ہو رہی ہے، ایک سبحان اللہ کہنے سے اتنا بڑا درخت اللہ تعالیٰ جنت میں لگا دیتے ہیں کہ 500 برس اس کا سائے کے اندر چلتا رہے، گھوڑ سوار تیز رفتار گھوڑا لے کر چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی نصیبت وہاں ملے گی۔ اب جو آدمی غفلت سے زندگی گزار رہا ہے، پھر قیامت کے دن کا کیا افسوس نہیں کرے گا، ان کی آنسو نہیں رہے گا کہ کاش ہم اپنی زندگی کو ضائع نہ کرتے۔ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کی یہ فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا کہ لا الہ الا اللہ ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دو اور دوسرے پلڑے میں سارے ساتوں زمین اور آسمان ڈال دو، تو بھی یہ کلمے والا پلڑا جو ہے اپنے وزن اور قیمت کے اعتبار سے پڑ جائے۔ کتنی قیمت ہے لا الہ الا اللہ، یہ تو پردہ ہے، حجاب ہے، ابھی آنکھوں سے نظر نہیں آ، اور یہی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے یہی ہیں کہ ہم کو بغیر دیکھے پہچانو، ہم کو بغیر دیکھے یاد کرو، ہم کو بغیر دیکھے ایمان لاؤ، ہماری بغیر دیکھے عبادت کرو، یہ اللہ کو منظور ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کی ایک ذرا بھی دنیا میں دے دے تو دنیا میں کوئی کافر ہی نہ رہے گا، سارا امتحان ختم ہو جائے۔ لیکن یہ امتحان عجیب ہے کہ امتحان تو ہے لیکن اس کا سارے کا سارا پردہ آؤٹ ہوا ہوا ہے، یہ قرآن پاک رکھتا ہو، ساری باتیں اس میں جوابات وہ کی ہوتی ہے نا، کی اس میں سوال بھی ہوتا ہے، امتحانات کی ہوتی ہے نا، جو ٹپر بچے ہوتے ہیں وہ کی استعمال کرتے ہیں امتحان دینے کے لیے، 5 ایئر پیپر اور یہ وہ سب کرتے ہیں۔ تو چلو مدد لے لو بھائی، تم پاسنگ مارکس لے لو، لیکن یہاں یہ پوری کی رکھی ہوئی ہے، اس کے تو ثواب ہی ثواب ہے۔ کلام پاک پڑھو بغیر سمجھے پڑھو، ثواب ہی ثواب ہے۔ بعض جگہ تو یہ لکھا ہوا ہے بزرگوں نے کہ بعض اوقات آدمی جو پڑھ رہا ہے، جو عشقیہ پڑھ رہا ہے، محبت سے کلام الہی پڑھ رہا ہے، سمجھتا نہیں ہے لیکن تلاوت کر رہا ہے اس کی، لیکن تجوید سیکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ غلط غلط پڑھ رہا ہے، تجوید سیکھ کے پڑھ رہا ہے، سمجھتا نہیں ہے لیکن پڑھ رہا ہے، محبت سے پڑھ رہا ہے۔ فرمایا کہ بعض اوقات اس کا درجہ سمجھ کے پڑھنے والے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی اس سمجھ کے پڑھنے والے سے جو عشقیہ نہیں پڑھ رہا، محبت میں نہیں پڑھ رہا، سمجھتا تو ہے لیکن محبت نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ ورنہ تو وہ ارادہ نہیں کیا جو سمجھ کے بھی پڑھ رہا ہے اور محبت سے پڑھ رہا ہے، لیکن ایک آدمی سمجھتا نہیں محبت سے پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی سمجھا ہوا ہے لیکن محبت نہیں ہے، بس رسمن پڑھ لیتا ہے، بیزاری سے پڑھ رہا ہے خدا نخواستہ، تو یہ اس سے آگے بڑھ جائے گا جو بے سمجھے پڑھ رہا ہے۔ اور بے سمجھ کے پڑھنے پر ایک ایک حرف پر درد نہیں کی ہے، سوچو کہ ایک 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 پارے کے اندر کتنے روح ہوتے ہیں، روزانہ اگر ایک پارا پڑھ لے کتنا اس کا ثواب وہاں جمع ہو رہا ہے۔ یہ جملہ ہے کہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو، یا کہ جنت کو آباد کر رہا ہے، کلمہ شریف روزانہ پڑھ رہا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ کر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا درجہ اور اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی مانند چمک دبا اٹھائیں گے. پھر ان لوگوں کی کتنی قدر ہوگی جو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا کیا مشکل ہے, 15-20 منٹ میں سارے کے سارے معمولات جو ہمارے مشاہد نے فرمائے ہیں 15-20 منٹ لگائیے صبح کو, 15-20 منٹ میں سارے معمولات, آدھا گھنٹے میں 1/12 مکمل ہو جاتا ہے جو روانی سے پڑھنے والے ہیں. چلو کسی نے 1.25 گھنٹے میں پڑھ لیا, نہیں تو 1/12 نہیں پڑھ سکتے بھائی, 1/2 ہی پڑھ لو, جو آدھا بھی نہیں پڑھ سکتا 1/4 پڑھ لو, لیکن پابندی سے پڑھو تاکہ اپنے آپ کو پابند کرو. اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کا جی نہیں لگ رہا پھر بھی میرے کلام کو پڑھ رہا ہے تو ان کو اور زیادہ پیار آتا ہے, اور زیادہ پیار آتا ہے کہ یہ اپنے دل کا بندہ نہیں ہے, یہ میرا بندہ ہے, میری محبت میں پڑھ رہا ہے, دل نہیں لگ رہا. تو دل کا نہ لگنا ہمارا, لگنا یا نہ لگنا ہمارے اختیار میں نہیں, لیکن چونکہ اختیار میں نہیں ہے لیکن ہم لگے رہے ہیں کام سے, اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت پہ اور زیادہ پیار ہوتا ہے, کئی گنا زیادہ اجر دے دیتے ہیں, اس سے بھی بڑھ کر اجر دیتے ہیں جو دل لگا کر پڑھ رہا ہے. اسی طرح اٹک اٹک کر پڑھنے والا ہے, مشق کر رہا ہے, نہیں سیکھ سکا, غفلت ہو گئی, قرآن پاک بچپن میں نہیں سیکھ سکا, اب بڑا ہو گیا, اب اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے, مشکل سے پڑھ رہا ہے, اس پر اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ پیار آتا ہے کہ لگا ہوا ہے ہمارا کلام سمجھ بھی نہیں رہا ہے, پڑھا بھی نہیں جا رہا ہے, اس سے پھر بھی پڑھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آتا ہے اس کے اوپر. تو یاد رکھو کہ یہ سب چیزیں بے فائدہ نہیں ہیں, سب کا سب انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے یہاں جمع ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے, اور اللہ کے پاس جو کچھ تم نے بھیج دیا وہ سب کا سب جمع باقی رہنے والا ہے, وہاں تم کو مل جائے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. ایک مرتبہ اللہ راضی دل سے اللہ کہہ دیا, میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ساری زندگی اس کا نور قلب میں رہتا ہے, ایک مرتبہ اللہ کہنا ساری زندگی اس کا نور قلب میں رہتا ہے, اور یہ اس کا اللہ کہنا, اللہ کے یہاں اس کا اجر ثواب لکھا گیا اور اس کو وہاں بالکل پورا پورا مل جائے گا. ہاں وہاں کوئی ڈکیتی چوری یا بھول چوک نہیں ہے کہ بھائی بھول گئے کہ آپ نے کب کہا تھا, ہر چیز بندہ بھول جائے گا, اللہ یاد رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ غیور ہے, اللہ کسی کا احسان نہیں لیتا, جو نیکی کرنے والا ہے اس کی نیکی کو اللہ ضائع نہیں کرتے, وہاں مل جائے گی سب, وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور جو آدمی مستقل دنیا میں لگا رہتا ہے اللہ کے راستے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں, تو اس کی دنیا بھی پھر جب وہ لگا رہتا ہے پابندی کرتا رہتا ہے, ایک دن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی جنت کا مزہ دینے لگتے ہیں. ہاں تو یہ حماقت کی باتیں ہیں, جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم آزاد رہیں کیا ضرورت ہے کسی اللہ والے کے پاس جانے کی, یہ سب بے وقوفی اور نقصان کے اندر ہے یہ شخص, کیونکہ اللہ والے کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ وہ راستہ دکھلا دیتا ہے, رہنمائی کرتا ہے, تو اس سے کاموں میں آسانی ہو جاتی ہے, اور ورنہ آدمی ٹھوکرے کھاتا رہتا ہے, ادھر جاتا ہے وہاں پٹتا ہے, ادھر جاتا ہے وہاں پٹتا ہے, جیسے سانڈ ہے, سانڈ کا کام ہی ہے, اس کھیت میں وہ مار دیا, اس کھیت میں وہ مار دیا, جس کے کھیت میں وہ مارا, ڈنڈے مار مار اس کو نکالتا ہے, پٹتا رہتا ہے, مصیبتیں آتی رہتی ہیں, مہلک بیماریاں آتی رہتی ہیں, کاموں میں پریشانیاں آتی رہتی ہیں, رکاوٹیں آتی رہتی ہیں, پھر رکاوٹیں آتی ہیں, کہتے ہیں ہم سے کسی نے اعتراض کرا دی ہے, کسی نے کسی کو کسی کی نظر, کسی نے ہمیں نظر لگا دی ہے, کسی نے ہمیں جادو, ظالموں تم اللہ قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل له مخرجا, کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ اس کی ان مشکلات سے نکالتے ہیں. اور کیوں قرآن پڑھتے, اللہ فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل له من امره یسرا, کیا جو اللہ سے ڈرے گا ہم اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرمائیں گے. اور تم جا رہے ہو ادھر پٹ رہے ہو ادھر پٹ رہے ہو, یہ نہیں سوچتے ہو کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے, ہم نے اپنی زندگی کو غفلت کی زندگی بنا رکھا ہے, شیطان کی زندگی بنا رکھا ہے, اور رحمان کی زندگی سے ہم دور ہیں, رحمانی زندگی سے دور ہیں, نور والی زندگی سے دور ہیں. کیوں قرآن پاک نہیں پڑھتے ہو کہ میں یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب, کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ساری جگہ ٹکرے مار رہے ہیں, ادھر پٹ رہے ہیں, ادھر جا کے مصیبت اٹھا رہے ہیں, مصیبتیں اٹھانے کے عادی ہو گئے ہیں, پریشانیاں اٹھانے کے عادی, ہم نے خوشی دیکھی ہی نہیں, ہم نے اطمینان دیکھا ہی نہیں, ہم نے سکون دیکھا ہی نہیں. سکون دیکھتے تو ہم سمجھتے کہ ہم پریشانی ہیں. جیسے میں ایک واقعہ بتاتا رہتا ہوں, کہ ایک حکومت کے بادشاہ جو تھا اس کو بہت پریشانی لائق ہوئی کہ ہماری قوم کچھ بلبلی کے درد ہو گئی, ٹیڑھے ہو گئی, جو ہم قانون لاگو کرتے ہیں, مہنگائی کرتے ہیں, ٹیکس لگاتے ہیں, یہ چپ چاپ کوئی احتجاج نہیں کرتے, خاموش رہتے ہیں, خاموشی سے سارے کام. یہ لگتا ہے کہ بالکل سب کے سب بے غیرت ہو چکے ہیں, ٹیڑھے ہو چکے ہیں, ان کی غیرت کو کچھ جگانا چاہیے. تو وزیروں سے مشورہ کیا, وزیروں نے کہا کہ یہ سب لوگ باہر جاتے ہیں کام کرنے, بارڈر کراس کرتے ہیں, آپ ایسا کریں کہ جب یہ واپس آئیں تو ان کو بارڈر پہ ان کا ٹیکس لگا دیں, مہنگا بھاری ٹیکس لگا دیں, تب یہ جو ہے کچھ شاید وہ احتجاج کریں ٹیکس کے خلاف. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, پھر وہ آتے تھے, ٹیکس دیتے تھے, پھر خاموشی سے چلے گئے. پھر وزیروں نے مشورہ دیا کہ اس ٹیکس کو دوگنا کر دیجیے, دوگنا کر دیا, پھر بھی وہ ٹیکس دے رہے ہیں, پھر چلے آ رہے ہیں آرام سے. پھر بادشاہ نے کہا بھائی تو کام نہیں بن رہا, کوئی ایسی ترکیب پہ ترکیب بتائے. ایک وزیر نے کہا کہ بھائی ٹیکس پن وصول کرو اور پھر دس جوتے بھی لگاؤ, پھر یہ اچھلیں گے, پھر یہ ضرور شور مچائیں گے, کچھ احتجاج کریں گے. ایجیٹیشن کا دور ہے نا, ایجیٹیشن اور وہ کیا کیا ہوتا ہے, وہ اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں, احتجاج جو کرتے ہیں, وائیولیشن تو اس کو کہتے ہیں خلاف ورزی. خیر وہ جو بھی ہے آج کل جو طریقہ ہے احتجاج کا ہے جلد سے جلوس کا, تو انہوں نے کہا دس دس جوتے بھی لگا. تو دیکھا ایک دن چھوٹ کر آج تو ضرور شور مچے گا, آج تو ضرور یہ چلائیں گے, مگر دیکھا کہ وہ ہر آدمی دس جوتے کھا رہا ہے, چپ چاپ ہے, گیزر ہے, چلا جا ایسے بے غرض بھی کہیں دیکھ. تو معلوم ہوا عذاب کی ان کو عادت پڑی ہے, پریشانی کی عادت پڑی ہے. پھر وہ ایک دن اس نے کہا کہ دس کی جگہ بیس جوتے لگانا شروع کرو, بیس جوتے لگائے, پھر تھوڑا سا دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہیں ایک جگہ, تو بادشاہ نے کہا اب شاید ان کی بیس جوتوں میں ان کی زہر چاٹ گئی ہے, تو جا کے جاسوس کو بھیجا, جا کے معلوم کرو کہ کیا ہوا ہے, تو کیا بات ہے, کیوں شور مچا رہے ہیں. تو جا کے جب معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں, شام کو گھر پہنچنا جلدی ہوتا ہے, تو ایک آدمی جوتے لگاتا ہے, اتنی بڑی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے, تو آپ مہربانی کر کے دو آدمی مقرر کرتے ہیں تاکہ جلدی جوتے لگے, جلدی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, ہم کو پریشانیوں کی اتنی عادت ہو گئی, ہم پیدا ہی پریشانیوں میں ہوئے اور زندگی بھی پریشانیوں میں گزر رہی ہے, ہمیں یہ ساتھی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں سکون کہتے کس کو ہے. سکون جب سکون والوں کے پاس بیٹھو, اللہ والوں کے پاس جو بیٹھو, جس تمہیں اندازہ ہوگا کہ اللہ والے کے ساتھ ہی سارے حالات آتے ہیں, آ سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کا دل کو سکون رہتا ہے. میرے حضرت کا شعر ہے, زندگی کو کیس پائی گر سے دل قربان رہا, ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. تمام حالات میں وہ راضی رہتے ہیں اور پرسکون رہتے ہیں, یہ تقوی کے انعامات میں سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سکون عطا فرماتے ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ ہم جو عمل صالح کرتے ہیں, نیک لوگ ہیں, نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں, نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, گناہوں سے بچنے والے, ان کو ہم کیا کرتے ہیں, فلنحيينه حياة طيبة, ضرور کے ضرور دنیا ہی میں حیات طیبہ یعنی بالغ زندگی دیں گے, اللہ کا وعدہ ہے. اور اس کے برعکس میں کیا, جو نافرمانی کرتے ہیں, بے نمازی ہیں, گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, اپنی زندگی کو پابند نہیں کرتے, نفس کو اپنے آزاد چھوڑا ہوا ہے, جو جدھر چاہا وہ مار لیا, جو چاہے گناہ کر لیا, جب تک چاہے پڑے سوتے رہے, جب چاہے اٹھ کے کھا لیا, جب چاہے بھگنے چلے گئے, وہ کھانے پینا میرے حضرت فرماتے تھے امپورٹ ایکسپورٹ کا دفتر سمجھ رکھتا ہے, ادھر سے کار ہے نیچے سے نکال رہے ہیں, بھگ رہے ہیں, ایکسپورٹ کر رہے ہیں, بس اتنا ہی دفتر بنا رکھا ہے, دس مانے پیٹ اور در مانے کھانا, دفتر کے معنی یہ, ان دفتر کیے ہوا تھے, دفتر جا رہے ہیں, دفتر جا رہے ہیں مطلب پیٹ تر کرنے جا رہے ہیں, کھانا کھانے جا رہے ہیں, تو اپنے آپ کو دفتر سمجھ رکھا ہے, بس کھایا اور رکھ دیا. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, کہ جس سے نافرمانی والی زندگی گزاری, ہماری یاد سے اعراض کیا, ہمارے حکموں کو پامال کیا, تو کیا ہوگا اس کا, کہ اس کی معیشت کو ترک کر دیا جائے, پٹتا رہے گا, پریشان رہے گا, جوتے ہی کھاتا رہے گا, عذاب کے جوتے کھاتا رہے گا. یہ اور بات ہے کہ اس کو عذاب کے جوتے اسی طرح کھانے کی عادت ہو گئی, پٹ رہے, اس کو معلوم نہیں سکون کہتے کس کو ہے. اور فرمایا کہ ونحشره یوم القیامة اعمی, ایسے آدمی کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے, اندھا جو اللہ سے شکایت کرے گا کہ اللہ مجھے کیا ہو گیا، میں کیوں نہیں دیکھتا، دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس طرح تو نے ہماری آیات کو، ہمارے احکامات کو بھلا دیا تھا دنیا میں، آج ہم نے تجھے بھلا دیا، پھر کیا کرو گے، کہاں جاؤ گے، کون مددگار ہے وہاں، فرشتے ہی مدد نہیں کریں گے، تو وہاں یہ شیطان کے کہنے پر کر رہے ہو، شیطان بھی کھڑا تھا پیٹ رہا ہو، کیسا تجھے جہنم کی طرف چلایا، وہ تو وعدہ ہی اللہ سے کر کے آیا ہے، مہم لے کے آیا ہے، وہ تو مشن لے کے آیا ہے کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، جہنم کے راستے پہ چلاؤں، وہ تو آئے ہی اسی مشن سے، اور ہم اس کے مشن پہ چل رہے ہیں، گانے بجانے کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ساز و آواز کو مٹانے توڑنے کے لیے آیا ہوں، ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، ہم اسی ساز و آواز کو اچھل رہے ہیں اس کے اوپر، فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی گانے کے اوپر لہکتا ہے، ناچتا ہے، ڈانس کرتا ہے، تو ایک شیطان اس کے گردن پر مسلط ہوتا ہے، اور اپنی گھڑیوں کو اس پر رگڑ رگڑ کر اس کو اور مجبور کرتا ہے کہ وہ ناچے، یہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ رقیت الزنا، کہ یہ گانا جو ہے یہ زنا کا مقدمہ ہے، گانا گانے سے زنا کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، ایک امریکہ نے ایک امریکی نے ہمارے حضرت سے پوچھا کہ اسلام میں گانا کیوں حرام، تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ گانا اس لیے حرام ہے کہ اس سے زنا کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، زنا پہ چلا جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ یو آر ویری رائٹ، بالکل صحیح کہا، جب ہم گانا سنتے ہیں تو ہمارا خیال اسی طرف جاتا ہے کہ ہم کسی جمع کرتا ہے، اور پھر حرام حرام کی اولاد پیدا ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، جتنے گناہ ہیں وہ بری چیزیں ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں منع فرمایا، تو اگر کوئی شخص کسی کو بری چیز سے روکے، نقصان والی چیز سے روکے، تو وہ اس کا محسن ہے یا اس کا دشمن ہے، اس کا محسن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان فرمایا کہ گناہ سے منع کر دیا کہ دیکھو تم گناہ کرو گے تو تمہارا نقصان ہوگا، تم ہم سے دور ہو جاؤ گے، تم اپنی آخرت بھی برباد کر ڈالو گے، تم اپنی دنیا بھی برباد کر ڈالو گے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ والوں سے یا ان کے خادموں سے جس طرح ہو سکے سچے اللہ والوں سے تعلق کریں، اور اپنی زندگی کو سدھارے، اور اپنے نفس کو پابند کریں، کس کا پابند کریں، اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے احکامات کا پابند کریں، دنیا میں تھوڑے دن رہنا ہے، اس کے بعد جب آخرت میں جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جو یہاں عبادت کر جائے گا، جو یہاں نیک کام کر جائے گا، اپنی زندگی کو لمحات کو قیمتی بنا جائے گا، بس اس کی دنیا اور آخرت دونوں بدل جائے گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ جلد از جلد اللہ والوں سے یا ان کے خادموں سے ہم جڑ جائیں، اور خالی جڑنا مقصود نہیں ہے بلکہ اپنے حالات کی اطلاع، اور خصوصاً جو ہم گناہوں میں ملوث ہیں، بعض لوگ بدگمانی میں اس قدر ملوث ہیں کہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ ان کے حالت کے اوپر کے اتنے عرصے سے جڑے ہوئے ہیں، دلوں کے اندر بدگمانیوں سے جو ہے ان کا دل سڑا ہوا ہے، سارا جسم غلاظت میں بھرا ہوا ہے، اس کی ان پر اہمیت ہی نہیں ہے کہ بدگمانی میں ہم کس قدر گندا غلاظت کا کام کر رہے ہیں، غیبتوں میں مبتلا ہیں، بدنگاہی میں مبتلا ہیں، اور شوہروں کے ساتھ بدتمیزی میں عورتیں جو ہے وہ آگے بڑھی ہوئی ہیں، زبان درازی کر رہی ہیں، اور شوہر جو ہے بعض جگہ بیویوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں ہم کو، کسی کو حسد ہے، کسی کو کینا ہے، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، لیکن افسوس رہیں گے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جڑنے کے بعد، اللہ والوں سے تعلق کرنے کے بعد اپنے نفس کی اصلاح کو اہمیت دیتے ہیں، اور اس کو اس کے اوپر مشق کرتے رہتے ہیں، مجاہدہ کرتے رہتے ہیں، وہ پاک و صاف بھی ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا تزکیہ کامل نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.